تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتريه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا
صدق الله العظيم اب آئیے کتاب کھولتے ہیں صفحہ نمبر 22 سے انشاءاللہ ہم آج پڑھیں گے جی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد آج کا جو عنوان ہے وہ ہے والدین کے لیے دعائیں والدین کو کس کو والدین سے محبت نہیں ہوتی والدین میں جہاں والد ہیں وہاں والدہ بھی ہیں یہ دونوں انسان کو اس دنیا میں لانے کا ایک سبب بن جاتے ہیں خالق اللہ تعالیٰ ہے مگر سبب والدین ہی بنتے ہیں اور جب بچہ والدین کے ہاں پیدا ہوتا ہے تو دونوں کے دلوں میں جو محبت اپنی اولاد کی بیٹھتی ہے وہ ناقابل بیان ہے یہی محبت بڑھتے بڑھتے اسی بچے کو نصیب ہوتے ہوتے اس کو جوان کرتی ہے اور والدین کی آرزوئیں کچھ پھل لانا شروع کر دیتی ہیں یہی وہ خواہش ہوتی ہے والدین کی کہ ہمارا بچہ پھلے پھولے بڑا ہو کامیاب انسان بنے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا فرما بردار بھی ہو یہ خواہشات جو ہیں ہر والد اور والدہ کی ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان خواہشات کو دنیا میں تو کچھ نہ کچھ پورا کر دیا ہے مگر کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جن کا تعلق دل سے ہے اور اسلام سے ہے ایمان سے ہے یہ تعلق ہے وہ دعائے رحمت جو اولاد اپنے والدین کے لیے کر سکتی ہے کیونکہ والدین بچے کو پالتے پالتے بڑھاپے میں قدم جب رکھتے ہیں تو انہیں اپنی کمزوری کا احساس ہوتا ہے اور جوان اولاد جو اب ذمہ داریوں کو سنبھالنے کے قابل ہو گئی ہے ان سے بڑی توقعات ہوتی ہیں کہ یہ اولاد اس بڑھاپے میں ہماری نہ صرف عزت کرے گی بلکہ بخوبی خیال بھی رکھے گی تو بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو ایسی اولادیں نصیب ہو جاتی ہیں اور اس کی وجوہات میں ایک بڑی وجہ والدین کی توجہ ہے والدین کی بہترین تربیت ہے والدین کا اپنی اولاد کے ساتھ حسن معاملہ ہے. یہی چیز ہے جو والدین اور اولاد کے درمیان محبت کو پیدا کرتی ہے، اور والدین کے لیے اولاد بھی پھر سب کچھ نچھاور کرنے کو تیار ہو جاتی ہے. دین اسی چیز کو پروموٹ کرتا ہے کہ بوڑھے والدین جب ہو جائیں تو اولاد کو کم از کم اتنا ضرور کرنا چاہیے کہ جہاں وہ نیکی کرتے ہیں ان نیکیوں میں اپنے والدین کو اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں اور رب کی جناب میں دعا بھی کریں. اس بڑھاپے میں ٹھیک ہے والدین بوڑھے ہیں، اولاد جوان ہے، اس کا اپنا ایک جوش ہے، جذبہ ہے، اور اولاد والدین میں ذرا ٹھنڈک ہے، اب ٹھہراؤ ہے. اس ٹھہراؤ کی وجہ سے بھی اکثر اوقات یوں ہوتا ہے کہ والدین اپنے نوجوان بچے کی تیزی، اس کی صورت، اس کو دیکھ کے اکثر و بیشتر اس خوف کا اظہار کرتے ہیں کہ بیٹا ذرا دھیان سے، ذرا دھیان سے. اور یہ لفظ جو ہیں یہ محبت کے ہیں، احتیاط کے ہیں. وجہ یہ ہے کہ والدین کو یہ پتہ ہے کہ اگر بچے کو کچھ ہوا تو اس کو کچھ نہیں ہوگا، ہمیں سب سے زیادہ بہت کچھ ہوگا، ہمارے دل کو بڑی تکلیف پہنچے گی. اس کی نہ آہ سن سکتے ہیں، نہ اس کو بیمار دیکھ سکتے ہیں، نہ اس کو کسی اور ایسی حالت میں دیکھ سکتے ہیں جس کو دیکھ کے والدین پریشان بھی ہوں اور ان کے غم میں مزید اضافہ ہو. تو اس لیے بہت سی ہدایات ہیں، ان ہدایات میں ایک بڑی ہدایت یہ ہے کہ نیک اولاد اپنی والدین کے لیے دعا کرے. اور یہ دعا ہے بڑی خوبصورت ہے، دعا یہ ہے کہ وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، پڑھیے رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. یہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے تاکید کی ہے کہ اپنے والدین کے لیے یوں دعا کیا کرو. ربی کا مطلب ہے اے میرے رب، ارحم تو رحم فرما، ہما ان دونوں پر، میرے والدین پر. کس طرح؟ کما، جیسا کہ رب بیانی انہوں نے مجھے پالا پوسا، تربیت کی صغیرہ بچپن میں. یعنی بچپن میں انسان بڑا کمزور ہوتا ہے لیکن والدین کے دل میں بڑی محبت ہوتی ہے، بڑے رحیم اور شفیق ہوتے ہیں اپنے اس بچے کے لیے. والدہ بھی روتی ہے، والد بھی روتا ہے کہ بچے کو ٹھیک ہو جانا چاہیے جلدی، اس کو کوئی تکلیف نہ ہو. وہ اپنی راتوں کی نیند بھی حرام کر ڈالتے ہیں. تو اسی وجہ سے نوجوان جب اولاد ہو جائے تو ان کو یہ سمجھایا کہ دیکھو اب تم پختہ عمر میں آ چکے ہو، تمہارے والدین کمزور ہو چکے ہیں، تو اللہ کے حضور اس طرح دعا کیا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. سیدنا ابو مرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے وطن العقیق گئے. جب ابو ہریرہ اپنے وطن پہنچے، دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے، بیٹا ہے اور والدہ جو ہے وہ بیوہ ہے. جب عبد الرحمن ابو ہریرہ اپنے وطن پہنچے تو بڑی اونچی آواز میں کہا، یعنی گھر کی چار دیواری کے اندر، اما جان السلام علیکی ورحمت اللہ وبرکاتہ، آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں. ماں نے سنتے ہی جواب دیا، وعلیک السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، اور تجھ پر بھی بیٹا سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، اس کی برکتیں ہوں. پھر ابو ہریرہ والدہ سے کہنے لگے، رحمک اللہ کما ربیتنی صغیرا، میری اماں اللہ تجھ پر رحم فرمائے جیسا کہ بچپن میں آپ نے میری پرورش کی. یہ ہیں محبت کے الفاظ ہیں ماں کو کہے ہیں. اور ماں سنتے ہی کہتی ہے، بیٹے تمہیں بھی اللہ تعالیٰ بہترین جزا دے اور تم سے بھی راضی ہو جیسا کہ تم نے بڑھاپے میں میرے ساتھ نیک سلوک کیا. یہ وہ چیز ہے، بڑھاپے میں اولاد نیک سلوک کرے، دیکھیے کتنی خوشی کے الفاظ ہیں ماں کے. تو یہ الادب المفرد ایک کتاب ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں انہوں نے اس روایت کو بیان کیا ہے. والدین اگر فوت ہو جائیں تو تو ابھی یہی کچھ کرنا چاہیے کہ اپنے والدین کی وفات کے بعد، نیک اولاد، اپنی نمازوں کے بعد، نیک اعمال کے بعد، رب کی جناب میں ہاتھ اٹھا کے ضرور ان کی بخشش کی دعا کرتی رہے، یہ حق بنتا ہے۔ آج تو مسائل ہیں ہمارے، ہمیں تو یاد ہی نہیں ہے کہ ہماری زندگی کے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ اتنی مصروفیت ہو گئی ہے کہ والدین کے لیے دعا کرنے کا موقع ہی ہمیں نہیں ملتا جو فوت شدہ ہیں۔ یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے یہ، یعنی والدین جو فوت ہو جائیں ان کو سب سے بہترین چیز جو ان کی وفات کے بعد فائدہ دے سکتی ہے وہ اولاد کی دعائیں ہیں، اور اولاد کا کوئی اچھا عمل جو والدین کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ تو اس سے سوچئے کہ ہمارے کتنے عمل ہیں جو ہم نیک کر سکتے ہیں اور اس کا ثواب اپنے والدین کو پہنچا سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوش ہو کے عطا بھی کر دیتا ہے ان کو، لیکن خود کرنا پڑیں گے، خود، دوسروں کو نہیں کہنا، خود کریں ہم۔ اس لیے کہ والدین میرے ہیں، میں دوسروں کو کیا کہوں، ان کو کیا ہمدردی، میں جانتا ہوں کہ والدین نے میرے ساتھ کیا کچھ کیا۔ اس لیے والدین کی مغفرت کی دعا بھی کرنی چاہیے، اور دعا یہ ہے، ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ اے میرے رب، اے ہمارے رب، مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو، اور ایمان لانے والوں کو بھی بخش دے۔ کب؟ یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہوگا، یعنی تو نے حساب کتاب جب لینا ہے نا، تو اس وقت میرے والدین کو بخش دے، اور اہل ایمان کو بھی بخش دے، مجھے بھی بخش دے۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعا ہے، یہ بھی حق ہے والدین کا۔ پھر اسی طرح والدین پر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی دعا یہ بھی کرنی چاہیے۔ والدین پر بھی اللہ کی بڑی نعمتیں ہوتی ہیں، ان میں سب سے بڑی نعمت تو اولاد ہی ہے، کیونکہ اولاد کو دیکھ کے والدین کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے والدین پر اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں ان کا شکر اولاد بھی عطا کرے، اور اس کے لیے دعا بھی کرے۔ یہ دعا ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا سلیمان علیہ داؤد علیہ السلام نے نہیں سلیمان علیہ السلام نے سلیمان علیہ السلام نے رب کی جناب میں کی تھی۔ سلیمان کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں، وقت کے بادشاہ بھی ہیں، ہر شے ان کے تابع ہے، جن ہیں، پرندے ہیں، چھوٹی چھوٹی مخلوق ہے، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کی معترف ہے۔ چیونٹی نام کی ایک سورت ہے، النمل، قرآن مجید میں، اس چیونٹی کو بھی یہ معلوم تھا کہ سلیمان علیہ السلام ہمارے وقت کے بادشاہ ہیں، بڑے نیک انسان ہیں۔ اس کا ذکر بھی، اس کی جو بات ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اسی سورت میں بیان کی۔ اور چیونٹی نے جب سلیمان علیہ السلام کا نام لیا اور اپنی چیونٹی ساتھیوں سے کہا کہ ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر آتے آتے تمہارے اوپر سے گزر جائے اور تم اپنے پاؤں تلے کچل ڈالے اور ان کو پتہ ہی نہ چلے۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جب یہ بات سنی، اللہ نے سنوائی، چونٹی کی یہ بات اللہ نے سنوائی سلیمان علیہ السلام کو، تو فتبسم ضاحکا، تو سیدنا سلیمان علیہ السلام مسکرائے، اور اتنا مسکرائے کہ ہلکی سی ہنسی کی آواز بھی نکلی، اور اس موقع پر یہ لفظ کہے، یہ دعا کی، اللہ میں تو آج ایسا بندہ ہوں، یہ سارا مقام، مرتبہ، یہ عزت، یہ ناموری شاید کسی انسان کو حاصل ہو کہ اس کے پرندے بھی تابع ہوں، اس کے جن بھی تابع ہوں، اور معمولی سی مخلوق بھی اس کا نام لیتی ہو۔ تو ایسے موقع پر وہ اکڑتے نہیں ہیں، ان کا سینہ تن نہیں جاتا، گردن اکڑتی نہیں ہے، بلکہ بڑی عاجزی سے یہ دعا کرتے ہیں۔ یہ اچھے حکمران کی علامت ہے۔ کیا ہے دعا؟ دیکھیے کیا خوبصورت دعا ہے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. جس کا ترجمہ ہے قرآن مجید کی آیت ہے سورۃ النمل کی، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے عطا کر رکھی ہے. وہ نعمت کیا ہے؟ بادشاہت ہے. اس کو نعمت سمجھتے ہیں اور اس کا شکر یہی سمجھتے ہیں کہ بس اپنی بادشاہت کو میں اس طرح چلاؤں کہ ملک میں امن و امان ہو، کوئی ظلم اور زیادتی نہ ہو، انصاف ہو، لوگوں کو انصاف مہیا کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو عوام ہے، رعایا ہے، ان کے پیٹ کا بھی خیال کیا جائے کہ وہ بھوکے نہ مرے. یہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا موٹو تھا اور یہ سب کام انہوں نے کیے، اور ان کاموں کو کر بھی رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں، کیونکہ تائید الہی کے بغیر یہ کام نہیں ہوتے. انسان اپنی قوت پہ ناز کرے اور پھر اس کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں ان پر اعتماد کر کے یہ کہے یہ سب میرے ساتھی ہیں، میں کام کر سکتا ہوں، ایسا مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالی کی طرف سے اگر یہ توفیق ہو تو یہ سارے کام ہوتے ہیں، ورنہ یہ ساتھی بھی باغی بن جاتے ہیں. اس لیے سلیمان علیہ السلام کی حکومت ایسی تھی کہ جتنے بھی ساتھی تھے وہ ان کے حکم پر لبیک کہنے کو تیار تھے. جنوں کو جو حکم دیتے تھے فوراً کر ڈالتے تھے. یہ تھی بہت بڑی نعمت تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر رکھی تھی. اس کا ذکر، اس کو یاد کر کے عرض کرتے ہیں، اے میرے مولا مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے عطا کر رکھی ہے. بہترین ساتھیوں کی صورت میں، فرما بردار ساتھیوں کی صورت میں. پھر والا والدیا، اور جو تو نے میرے والدین کو عطا کی ہے. سلیمان علیہ السلام کے والدین میں، یعنی آپ ایک تو سیدنا داؤد علیہ السلام والد ہیں، پھر ان کی والدہ ہیں. اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو 18 بھائی دیے تھے، خود 19 تھے. ان 18 بھائیوں میں یہ بیٹا جو ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے ایسی کرم کیا، ایسی عنایت کی کہ ان 19 بیٹوں میں اگر اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا تو سلیمان علیہ السلام کا کیا، اور والدین کے دل میں اگر محبت ڈالی اور ان کو یہ باور کرایا کہ تمہارے پیچھے اگر خلیفہ بننے کا کوئی اہل ہے تو یہی بیٹا ہے، بس یہ وہ چیز تھی جو والدین نے دل میں ماشاءاللہ اپنے دل میں یہ محسوس کر کے اسی چیز کو رب کی جناب میں دعا کی کہ مولا یہ بیٹا ہے جو انتہائی نیک بھی ہے، فرما بردار بھی ہے، ذہین بھی ہے. تو اس لیے والدین نے پھر کیا کیا، بالکل اللہ تعالی جس طرح چاہتے تھے اپنی اولاد کی محبت میں آ کے غلط بندے کا انتخاب نہیں کیا بلکہ اچھے بیٹے کا انتخاب کیا جو اہل تھا، اور اس کو بادشاہ اللہ تعالی نے بھی بنا دیا اور نبوت سے بھی سرفراز فرمایا. سلیمان علیہ السلام اپنے والد کے ہوتے ہوئے ایک بڑا زبردست فیصلہ کرتے ہیں جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. دو خواتین آئیں داؤد علیہ السلام کے پاس، کیس انہوں نے یہ پیش کیا کہ ہم جنگل میں تھیں اور میرا بھی ایک بیٹا تھا، اس کا بھی ایک بیٹا تھا، تو ہم نے دونوں کو، چند دنوں کے بچے تھے، تو ہم نے دونوں کو لٹایا اور اپنے کام کاج میں ذرا ادھر مصروف ہوئیں تو بھیڑیا آیا اور ایک بچے کو اٹھا کے لے گیا. اب اس بچے پہ دونوں مائیں لڑ رہی تھیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، دوسری کہتی ہے میرا بیٹا ہے، تو دونوں نے یہ طے کیا کہ ہم حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں. تو داؤد علیہ السلام نے دونوں کا کیس سنا تو سیدنا داؤد نے بڑی کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ یہ بیٹا بڑی کا ہے. اس لیے کہ چھوٹی اور بھی بچے جن سکتی ہے، کئی چیزیں ہو سکتی تھیں جو ان کے ذہن میں ہوں، بہرحال فیصلہ یہ کر دیا۔ فیصلہ کرا کے جب وہاں سے نکلیں تو راستے میں سلیمان علیہ السلام جو بھی نوجوان تھے وہ کھڑے تھے، تو انہوں نے کہا تم کیسے آئی تھی دونوں؟ کہنے لگی یہ اس لیے ہم آئی تھی۔ اور پھر داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا ہے، سلیمان فرمانے لگے فیصلہ میں ابھی کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کریں۔ سلیمان نے کہا ایسا کرو، دو لوگوں کا جاؤ ذرا بڑا چھوڑا لے آؤ، بڑی چھری لے آؤ۔ تو چھری لائے تو بچے کو کہا یہاں لٹاؤ، میں اس کو آدھا آدھا کر دیتا ہوں، یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے جو میرے بابا نے کیا، میں اس کو آدھا آدھا کر دیتا ہوں۔ تو جو ہی بچے کو رکھا اور چھری رکھ کے اس کو آدھا آدھا کرنے لگے تو چھوٹی بولی نہیں 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 آپ اس کو مت ماریں، یہ بڑی کا بچہ ہے۔ سلیمان نے اس موقع پہ سمجھ لیا کہ جو اصل ماں ہے وہ بول رہی ہے اور جو دوسری ماں ہے وہ بول نہیں رہی تھی، تو یہ بچہ چھوٹی کا ہے، بڑے کا نہیں، بڑی کا نہیں ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے وہ بچہ چھوٹی کو دے دیا۔ تو یہ وہ فیصلہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا سراہا، اور قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا ففہمناہا سلیمان، کہ ہم نے اس فیصلے کی صحیح سمجھ سلیمان علیہ السلام کو عطا کی۔ تو یہ سارا کچھ نعمتیں، اللہ تعالیٰ نے جوانی میں بھی نعمتیں عطا کیں، ایسی خوبصورت باتیں کرتے تھے، بڑے اچھے فیصلے کرتے تھے، اہل تھے، اور والدین بھی اپنی غلطی کو مان کے بچے کے فیصلے کو غلط نہیں کرا دیتے تھے، بالکل ٹھیک کیا تم نے فیصلہ۔ تو ایسے حالات میں جس طرح سلیمان علیہ السلام بڑھے ہیں وہ یہ دعا کر رہے ہیں کہ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی، مولا مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کر سکوں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی ہے، وان اعمل صالحا ترضاه، اور پھر اس بادشاہت میں ہوتے ہوئے بھی مجھے اس بات کی بھی توفیق دے کہ میں ایسے اچھے عمل کر سکوں جس سے تو راضی ہو سکے۔ ہاں بادشاہت میں بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، انسان بادشاہ ہو، بادشاہ ہوں، میرا حرف حرف آخر ہے، میرے الفاظ قانون ہے، کوئی مجھے چیلنج نہیں کر سکتا، اکڑ انسان میں آ جاتی ہے، تکبر آ جاتا ہے، بڑائی آ جاتی ہے۔ لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں ان اعمل صالحا ترضا، مجھے مولا میری توفیق دے کہ میں ایسے عمل کروں جن سے تو راضی ہو جائے۔ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور میں تجھ سے یہ بھی درخواست کرتا ہوں کہ اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کرنا، میں بادشاہوں میں شامل نہیں ہونا چاہتا، نیک بندوں میں بس، کیونکہ تجھے نیک لوگ پسند ہیں، اچھے لوگ، چاہے وہ کوئی بھی ہوں، چاہے وہ بلال حبشی ہوں یا سیدنا ابوبکر صدیق ہوں یا سلیمان علیہ السلام ہوں، ہوں نیک تو ان کو پسند کرتا ہے، تو لہذا میری درخواست ہے کہ تو مجھے نیک لوگوں میں داخل کر لینا۔ اور یہ ایسی زبردست دعا ہے جو ابراہیم علیہ الصلات والتسلیم نے بھی رب کی جناب میں کی تھی، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، کہ مولا مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دے، سیدنا یوسف علیہ السلام نے بھی کی تھی، بڑے بڑے انبیاء صالحین کی جماعت میں شامل ہونے کی دعا کرتے ہیں۔ تو یہ نیک لوگ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جن کا مرتبہ انبیاء، شہداء، انبیاء، صدیقین اور شہداء، یہ تین ٹاپ کے ہیں، اور ان کے بعد کے جو نیک لوگ ہیں ان کو کہا ہے صالحین۔ مراد ان کی یہ ہے کہ جہاں ہم انبیاء کے صف میں ہوں گے وہاں نچلوں کی صف میں بھی ہم ہوں، ہم یہ نہ ہو کہ وہاں پر بھی کوئی خدا نہ خواستہ وہاں پر بھی کوئی ایسی دماغ میں کوئی بات آ جائے، نہیں، بس نیک لوگ، بڑے بھی ہوں گے لیکن چھوٹے بھی ہوں گے، یہ جماعتیں بس زیادہ اچھی ہیں، اور نہیں چاہیے ہمیں کچھ۔ پھر اسی طرح فوت شدہ والدین ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں کتنی اچھی حدیث ہے جس پر ہم آج عمل کر سکتے ہیں، بہت سے امے ایسے بھی ہیں جن کے والدین اب اس وقت دنیا میں نہیں ہیں، فوت ہو چکے ہیں، ہم ان کو کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ یہ حدیث دیکھیے، آپ فرماتے ہیں اللہ عز و جل جنت میں ایک نیک آدمی کے درجے بلند کر دیتا ہے، یعنی وہ جنت میں جس درجے پر ہے تو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں ذرا اوپر والے درجے میں چلے جاؤ، تو وہ سوال کرتا ہے میرے مولا یہ درجہ مجھے کیسے ملا، یہ پروموشن کیسی، ترقی کیسی، یہ مہربانی کیسی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیرے حق میں تیری اولاد کے استغفار کی برکت سے، تیری اولاد جو پیچھے ہے اس نے ہم سے یہ دعا کی اللہ میرے والدین کو معاف کر دے، ان کو بخش دے، ہم نے ان کی اس کی دعا سن کے تمہیں یہ ترقی دی ہے، یہ اونچا والا درجہ دیا ہے۔ کیا ہم اپنے والدین کے لیے دعا نہیں کر سکتے آج کل کے مبارک دنوں میں؟ حقیقت ہے ہمارے والدین کو سب سے زیادہ ضرورت اس وقت یہی ہے، کچھ بھی ضرورت نہیں ہے، ہماری آہ زاری رب کی جناب میں اور یہ التجا کہ مولا میرے والدین فوت ہو کے تیرے پاس آ چکے ہیں، میری درخواست ہے کہ ان کو تو معاف کر دے، ان کو بخش دے، اللہ کیوں نہیں سنے گا؟ بڑی مبارک راتیں ہیں، بڑی مبارک گھڑیاں ہیں، اللہ سنتا ہے۔ اور وہ دعا یہ ہے اللہم اغفر له ورحمه وعافه واعف عنه واکرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار۔ یاد رکھیے اردو میں جو ہم دعائیں مانگیں گے نا ان میں وہ چاشنی نہیں ہوگی، وہ روح ہی نہیں ہوگی جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعائیں بتائی ہیں، صرف یہ کہہ دینا اللہ معاف کر دے، اللہ میرے ماں باپ معاف کر دے، جنت میں داخل کر دے، ٹھیک ہے، بڑے سادہ سے لفظ ہیں، مگر کچھ اور بھی ہے، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو والدین کے لیے مانگ سکتا ہے انسان، وہ دیکھیے کیا ہے، اللہم اغفر له وارحمه، اے اللہ تو میرے والدین کو بخش دے، تو ان پر رحم فرما، رحم، رب کی رحمت چاہیے، مرنے کے بعد وہ اکیلے ہیں، اللہ کی رحمت ہوگی تو وہ سکون میں ہوں گے، اور اگر اللہ کی خدا نہ خواستہ ناراضگی ہے تو بڑی تکلیف میں ہوں گے۔ اللہ رحیم ہے، وہ رحم کرتا ہے، بشرطے کہ اولاد اگر یہ دعا کرے، درخواست کرے، اس لیے کہ وہ خود کچھ نہیں کہہ سکتے، خود انہوں نے جو عمل کیا وہ کر گئے، اب کیا وہ بولیں، اللہ تو نے زندگی دی تھی، ہم یہ کرتے رہے، ہم کر کے آ گئے، تو نے فیصلہ کر دیا یا ہمارے بارے میں یہ فیصلہ ہو چکا، لیکن اولاد اگر اللہ کے حق، اللہ کے بارے میں اللہ سے دعا کرے اور والدین کے حق میں، تو یہ کہہ سکتی ہے کہ ورحم ہو، اللہ میرے والدین پر رحم فرما، رحم فرما، دیکھ کتنے خوبصورت لفظ ہیں، بندہ سوچے تو صحیح، پھر وعافی، اور میرے مولا میرے والدین کو عافیت عطا فرما، کسی تکلیف میں نہ ہوں، وہ خیر عافیت سے ہوں، وعفو عنہ، اور اللہ میرے والدین کو معاف فرما، انہوں نے جو غلطیاں کی ہیں تو معاف کرنے والا ہے، تو بخشنے والا ہے، تو معاف کر دے، اور پھر یہ ہے کہ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، اللہ ان کی بہترین مہمانی فرما، ایک ریسپیکٹ دے، تو ان کو اپنا مہمان بنا لے، جی ہاں، اپنے در کھول دے، ان کو عزت دے، اور مہمان جب انسان دروازہ کھولتا ہے کسی کے لیے، اس کو مہمان بناتا ہے تو ایک عزت دیتا ہے، اللہ تو میرے والدین کو عزت دے، ان کو مہمان بنا۔ پھر فرمایا ووسع مدخلہ، اور اے اللہ ان کی قبر کو بھی کشادہ کر دے۔ قبر، جب انسان قبر میں جاتا ہے نا تو یہ قبر بھی ذرا تھوڑا سا بندے کو بھینچتی ہے، یہ اس عالم ہے، عالم برزخ میں قبر ذرا بھینچتی ہے بندے کو، اور بعض اوقات ایسا بھینچتی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر آ جاتی ہیں اور ادھر کی پسلیاں ادھر آ جاتی ہیں، ایسا بھینچتی ہے وہ، باور کراتی ہے دیکھو میں کیا تھی اور کیا ہوں، تم نے کیا سمجھا تھا مجھے، اب تم میرے پاس آ گئے ہو، اب جو تمہارے عمل ہیں اس کے مطابق میں تم سے ڈیل کروں گی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو کسی شخص نے گالیاں دی، بڑا برا بھلا کہا، سلمان فارسی حوصلے سے سنتے رہے، اور جب اس نے گالیاں اپنی ختم کی تو اس کو یہ فرمایا کہ بات سنو، تم نے جو گالیاں مجھے دی ہیں، جو برا بھلا کہا ہے، تمہاری گالیوں اور میرے درمیان ایک منزل ہے جس کو قبر کہتے ہیں، اگر میں اس منزل سے کامیاب ہو گیا تو مجھے تمہاری گالیوں کی کوئی پرواہ نہیں، اور اگر میں ناکام ہوا تو جو تم نے مجھے گالیاں دی ہیں میں اس سے بھی زیادہ کا ڈیزرو کرتا ہوں۔ پھر کیسے انسان سوچتا ہے کہ انسان جب قبر میں چلا جائے تو وہاں جا کے خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ سخت قسم کا سوال جواب ہو، اور بندے کے عمل، اس کے کرتوت ایسے ہوں کہ اس کے اندر جواب دینے کی قوت ہی پیدا نہ ہو، تو پھر بندہ اکیلا کیا کر سکتا ہے وہاں؟ یہ وہ چیز ہے جس کو کہا گیا کہ اس کی قبر کو کشادہ فرما، والدین کی قبر کو کشادہ فرما۔ اور پھر اس لیے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی قبرستان میں جاتے تو قبر کو دیکھ کے بیٹھ جاتے، روتے رہتے روتے رہتے، اور ان کی جو داڑھی مبارک تھی وہ بھیگ جاتی تھی، اتنا روتے تھے، تو کہنے والے کہتے عثمان آپ ذوالنورین ہیں، آپ کو تو رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے، یہ رونا کیسا ہے؟ پھر فرماتے سنو، یہ پہلی اور آخری منزل ہے، مجھے ڈر ہے کہ میں یہاں ناکام نہ ہو جاؤں، اس قبر میں پہنچ کے میں ناکام نہ ہو جاؤں، مجھے ڈر اسی چیز کا ہے، اس لیے میں روتا ہوں کہ اللہ مجھے یہاں کامیاب کر دے، اور اگر میں یہاں کامیاب ہوتا ہوں تو پھر آگے بھی انشاءاللہ بیڑا پار ہے، پہلی منزل یہی ہے۔ تو اس لیے یہ دعا ہے کہ اللہ ان کی قبر کو کشادہ کر دے۔ پھر اسی طرح اور انہیں برف، پانی اور اولوں سے دھو دے، مراد یہ کہ ان کے گناہوں کو بالکل واش کر دے، جو بھی وسائل ہیں دھونے کے ان سب کو استعمال کر کے ان کو بالکل صاف ستھرا کر دے، ان کے اوپر گناہ کا کوئی دبا نہ ہو، یہ میری درخواست ہے۔ اور اللہ کے ہاں اگر عاجزی سے یہ دعا کی جائے تو وہ یہ دعا سن کے بندے کے گناہ معاف بھی کر دے تو اس کا کیا گھستا ہے، وہ اس کی تو رحمت ہے، وہ تو رحمت کرنے پہ تیار ہے، بشرطے کوئی کو مانگے تو صحیح۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں او انسان، اپنی ذات کی قسم لے کے فرماتے ہیں کہ تم اگر میرے پاس آؤ اور تمہارے پاس اتنے گناہ ہوں کہ جتنے اس زمین اور آسمان کے خلا کو بھی اگر وہ پر کر دیتے ہوں، اور تم میرے پاس آ کے اتنا کہو میرے اللہ مجھے معاف کر دے تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، فلا ابالی، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو اس لیے اللہ سے یہ درخواست کی جا سکتی ہے، اور پھر ان کے گناہوں کو اس طرح صاف کر دے جیسا کہ تو سفید کپڑے کو محل کچیل سے صاف کر دیتا ہے، اور اللہ ان کے گھر کے بدلے بہترین گھر ان کو عطا فرما، دنیا کا گھر تھا وہ بھی تھا، ہوتی ہیں گھروں میں آسائشیں ہوتی ہیں، انسان اٹھتا ہے بیٹھتا ہے، اس کو پتہ ہے میں نے بیٹھنا کہاں ہے اٹھنا کہاں ہے، اور خاص طور پر بڑھاپے میں اس کو بڑی ضرورت ہوتی ہے ایسے گھر بنانے کی یا ایسا ماحول اس کے لیے ہو کہ وہ جب اٹھے تو اس کو پتہ ہو میں نے کہاں ہاتھ لگانا ہے، بٹن آف کرنا ہے یا کھولنا ہے، پھر چل کے کدھر جانا ہے، کہاں پاؤں اٹھانا ہے کہاں نہیں، اور پھر اندر جا کے واش روم ہے، کچن ہے، گھر کا صحن ہے، اس سب کو اس کو علم ہوتا ہے کہ میں نے کہاں کہاں بیٹھنا ہے، کہاں کہاں کیا کیا کرنا ہے۔ یہ سارا انسان اپنے سکون کے لیے کرتا ہے کہ بڑھاپا ہے، بڑھاپے میں کوئی مزید تکلیف نہ ہو، محتاجی نہ ہو۔ تو یہ بھی گھر بنتے ہیں، اور اللہ کو عرض کی جا رہی ہے کہ مولا ان کے گھر کو جو آئندہ تم نے ان کو دینا ہے وہ اس گھر کے بدلے میں بہترین گھر عطا فرما جو ان کا دنیا میں تھا، جس میں سکون ہو، آرام ہو، تکلیف نہ ہو، خوشی ہو، راحت ہو، یہ سب چیزیں۔ اور گھر والوں سے بہتر گھر والے عطا فرما، کیونکہ کچھ والدین ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو بڑھاپے میں ان کے گھر والے بڑا تنگ کرتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں بڑا تنگ کرتے ہیں، اور بڑھاپے بوڑھے آدمی کو اپنے گھر میں ایک زحمت سمجھتے ہیں، رحمت نہیں سمجھتے، یہ بدبختی ہے ان لوگوں کی۔ یہ موقع ہوتا ہے اپنی آخرت کو سنوارنے کا، رب سے اپنی مہربانیاں حاصل کرنے کا، لیکن ایک بدبختی ہوتی ہے کہ کچھ والدین یہ سوچتے ہیں، یہ کیوں اولاد سوچتی، یہ کیوں ہیں، کیوں گھر میں، کیوں نہیں اٹھ جاتے، جائیں یہاں سے، اللہ ان کو اٹھا لے، بوجھ ہے مجھ پر، یہ بھی ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ دعا کی جا رہی ہے کہ مولا ان کو ایسے گھر والے عطا فرما جو دنیا میں جو ان کے گھر والے تھے ان سے بہتر ہو، اور اللہ دینے پر قادر ہے، اللہ دے سکتا ہے۔ پھر اسی طرح اور اس کی بیوی سے بہتر اس کو بیوی عطا فرما، اگر دنیا میں بیوی اچھی نہیں تھی، بندے نے گزارا تو کر لیا لیکن زندگی اچھی نہیں گزری، تو ایسی صورت میں یہ بھی دعا کی جا سکتی ہے، اور اللہ سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں اولاد دعا کرتی کیا ہے۔ اور انہیں جنت میں داخل فرما اور قبر کے عذاب سے بچا، اور آگ کے عذاب سے، یا آگ کے عذاب سے بچا۔ دیکھیے کوئی بات چھوڑیے، ہے تھوڑی سی بات، لیکن اگر دل میں درد ہو نا والدین کی جدائی کا، اور یہ فکر ہو کہ میرے والدین واقعی میری ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، تو میں ان کے لیے رب کی جناب میں دعائیں کروں تاکہ اللہ ان کو معاف کر دے، تو ان سے بہتر کوئی اور دعا نہیں ہو سکتی جو قبر میں یا ان کی بالا میں برزخ میں ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کر سکے، یا ان کو زیادہ سے زیادہ رب کی مہربانیاں نواز سکے۔ یہ دعا ہے جس کو صحیح مسلم میں امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ والدین ہیں، سوچنا چاہیے دنیا میں ہم اتنا مست نہ ہوں، ہم بھی والدین بنے ہوئے ہیں، جیسا سلوک ہم والدین کے ساتھ کریں گے وہی توقع ہمیں اپنی اولاد سے بھی کرنی چاہیے، یاد رکھیے۔ اگر ہم دنیا میں اپنی اولاد کے سامنے اپنے والدین کی عزت کرتے ہیں تو یہ ایک سبق ہوتا ہے انڈائریکٹ وے میں کہ بیٹا یہ وہ چیز ہے جو میں اپنے والدین کے ساتھ کرتا ہوں، کل کو تم جوان ہو کے میرے ساتھ بھی ایسے کرنا۔ بس ایک سبق ہوتا ہے، خاموش سا سبق، اور اولاد اس چیز کو اپنے دل میں بٹھا لیتی ہے، اور یہی حال دعاؤں کا ہے۔ بچوں کے سامنے ایسی دعائیں کی جائیں، ان کو بھی سمجھایا جائے کہ دادا ابو کے لیے، نانی اماں کے لیے، نانوں کے لیے ایسی دعائیں کرو، یہ چیزیں ضروری ہیں، یہ سکھانے کی چیزیں ہیں، ہم یہ باتیں نہیں سکھاتے، نہ سیکھتے ہیں نہ سکھاتے ہیں۔ اور یقین مانیے دولت جتنی بھی چھوڑ جائیں بچوں نے اڑا دینی ہے، لیکن جو اصل چیز کام آئے گی مرنے کے بعد وہ بچوں کی یہ دعائیں ہیں اور نیک کام ہیں، اور کچھ نہیں، یہ اصل دولت ہے جو ہمیں دنیا میں چھوڑ جانی چاہیے۔ پھر اس کے بعد ازواج کے لیے دعائیں ہیں، ازواج زوج کی جمع ہے، زوج کہتے ہیں سپاؤز کو، میاں بیوی کے لیے اور بیوی میاں کے لیے زوج ہے، تو دونوں ایک دوسرے کے لیے دعا کر سکتے ہیں اور کرنی چاہیے۔ پہلی دعا تو یہ کہ آنکھوں کی ٹھنڈک بننے والی زوج یا بننے والے زوج کی دعا کرنی چاہیے۔ غیر شادی شدہ نوجوان ہے، شادی کرنی ہے اس نے، تو وہ یہ دعا کر سکتا ہے کہ اللہ مجھے ایسی بیوی عطا کر جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. اور اس طرح نوجوان بچی بھی جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی وہ بھی اس طرح دعا کر سکتی ہے، اللہ مجھے ایسا شوہر عطا کر جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. کیا ہے، کون سی برائی ہے اس میں؟ ہم چاہتے ہیں آئیڈیل، آئیڈیل ہو، آئیڈیل، میرا آئیڈیل یہ ہے. اور اس کو جب تلاش کرتے ہیں نا اور مل بھی جاتا ہے تو چند ایک خامیاں دیکھ کے فوراً انکار کر بیٹھتے ہیں، یہ آئیڈیل نہیں ہے میرا، اور گھر توڑ بیٹھتے ہیں. یہ طریقے غلط ہیں. صحیح طریقہ یہی ہے کہ رب کے حضور اس طرح کی دعا کرنی چاہیے کہ مولا مستقبل کی زندگی ہے، کوئی مذاق نہیں ہے، اور شادی ایک بار ہوتی ہے زندگی میں، اصل شادی وہی ایک بار ہوتی ہے. یہ بار بار کی شادیاں ٹھیک نہیں ہوتی، انسان پھر خوار ہی ہوتا ہے، وہ سیٹل نہیں ہو پاتا. جو ایک سے نہیں بنا سکا وہ بعد میں پھر کس سے بنائے گا؟ یہ وہ چیز ہے جس کو دین سمجھا رہا ہے کہ شادی سے پہلے دونوں لڑکا لڑکی رب کے جناب میں یہ دعا کریں. کیا پڑھیے؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. مطلب یہ ہے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں یا ہمارے خاوندوں اور ہماری اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، کیا مطلب؟ دل خوش ہوتا ہے، آنکھوں میں ایک چمک آ جاتی ہے، اور جس چیز کو دیکھ کے نا چہرے پہ ایک مسکراہٹ، خوشی کا اظہار ہوتا ہے. یہ وہ چیز ہے آنکھوں کی ٹھنڈک. اور یہ چیز جو ہے نا، یقین مانیے، یہ ایسے نصیب نہیں ہوتی جب تک بندہ خود اچھی سوچ کا مالک نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ اچھی سوچ والی یا والے کا خواہش مند نہ ہو. بس، ورنہ ہمارے ہاں ہیں لوگ دیوانے ہوتے ہیں تصویروں کو دیکھ کے. یہ ٹیلی فون ہے، اس کی اسکرین پہ بھی وہ تصویر لگا رکھی ہے، کمرہ ہے تو بیڈ کے سامنے بھی تصویریں لگی ہوئی ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ کون سا آئیڈیل ہے؟ یہ کون سی ایسی چیز ہے جس سے انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اس کو نصیب ہوتی ہے؟ اس سے نہیں ہوتی، اس سے مزید انسان بیمار ہوتا ہے. اصل وہ چیز ہے وہ یہی ہے جس کو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، اور بڑی اچھی بات ہے. آپ فرماتے ہیں کہ انسان جب شادی کرتا ہے تو اس کے سامنے چار قسم کی خواہشات میں کوئی ایک خواہش ہوتی ہے، بلکہ تین خواہشات میں ایک خواہش ہوتی ہے. یا تو لڑکی مالدار ہو، پیسہ لے آئے گی، امیر بن جاؤں گا. یا پھر یہ ہے کہ لڑکی خوبصورت ہو، اس لیے کہ میں تو خوبصورتی کو، جمال کو، حسن کو پسند کرتا ہوں، بس حسینہ ہو. اور تیسری خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ بڑے حسب اور نسب کی، بڑے اعلیٰ خاندان کی لڑکی ہو. تین خواہشات ہوتی ہیں. آپ فرماتے ہیں ان تینوں میں یاد رکھیے، ان میں کامیابی نہیں ہے، اور حقیقت ہے اس میں کامیابی نہیں ہوتی. بندہ خود اس کے پاس کچھ نہ ہو، ایک مالدار لڑکی سے شادی کر لائے، اور لالچی ہو کہ میں نے مالدار لڑکے سے اس لیے شادی کرنی ہے کہ مال میرے ہاتھ میں آ جائے، تو کل کو بیوی نے کیا کہنا ہے؟ تمہارے پاس تھا کیا؟ کوئی لڑائی ہوئی، چھوٹی سی بات ہوئی، اس نے سنا دینا ہے، تم تھے کیا؟ باجی قسم کے انسان تھے، تھا تمہارے پاس کچھ نہیں، میری وجہ سے تمہیں یہ دولت ملی، تم رہ رہے ہو آرام سے، آپ میرے سامنے بولتے ہو. ساری انسان کی عزت گھر میں آ جاتی ہے، اور ایسا ہوتا ہے. اور دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ حسن، جمال. یہ حسن اور جمال بھی کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جو لڑکی کے اندر ہمیشہ رہنے والی چیز ہو. یہ بھی بس 2 سال 3 سال کے بعد، ایک آدھ بچہ ہوا، دوسرا بچہ ہوا، جسم تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ حسن و جمال آہستہ آہستہ رخصت ہونا شروع ہوتا ہے. اس وقت جو جمال کام آتا ہے، وہ اخلاق کا جمال کام آتا ہے، نہ کہ یہ جمال جس کے اوپر پہلے میں ریچھتا تھا. تو اس لیے جمال بھی کوئی ایسی چیز نہیں جو بندے کے ساتھ ساتھ رہے اور اس کی خواہش کو مرتے دم تک وہ پوری کرے. اور تیسری کیا چیز ہے؟ اعلیٰ حسب و نسب, اعلیٰ خاندان کی. اعلیٰ خاندان میں ہو انسان شادی کرے تو کس کے خود کون ہو, اور لڑکی اعلیٰ خاندان کی ہو, کیا بندہ وہاں بول سکتا ہے؟ شوہر بول سکتا ہے وہاں؟ نہیں. ٹھیک ہے جان, ٹھیک ہے, حاضر, جو کرنا ہے حاضر. یہ وہ مسائل ہیں جو ہم سوسائٹی میں دیکھتے ہیں. مگر آپ فرماتے ہیں فظفر بذات الدین تربت یداک, اگر تم نے اپنی شادی کو کامیاب بنانا ہے تو میری نصیحت یہ کہ ایک دیندار لڑکی سے شادی کرو, دیکھنا تم کامیاب رہو گے. دینداری اس میں خوبصورتی بھی آ جاتی ہے, وہ حسن بھی ہو سکتا ہے اس میں, اور اس کے ساتھ ساتھ حسب و نسب بھی اچھا ہو سکتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ مال بھی ہو سکتا ہے. لیکن پریفر تم نے اگر دینداری کو کیا ہے تو دینداری ایسی چیز ہے جو کل کو خدا نخواستہ میاں بیوی کے درمیان تھوڑی بہت بات ہوتی بھی ہے تو دین کے اللہ کے خوف کی وجہ سے منہ سے ایسے لفظ نہیں کر سکتے جو تانے کے طور پر دیے جائیں یا مرد کو ایسے الفاظ سننے پڑے, بلکہ دینداری ڈراتی ہے کہ نہیں, اللہ کا حکم یہی ہے کہ میرے سرتاج ہیں, میں ان کی بیوی ہوں, مجھے ان کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے, مجھے اپنا گھر بنانا ہے, مجھے ان کا احترام کرنا ہے. اگر یہ خوش ہوں گے مجھ سے تو اللہ میرا بھی خوش ہوگا, اگر یہ ناراض ہوتے ہیں تو میرا اللہ بھی مجھ سے ناراض ہوگا. یہ دینداری سبق سکھاتی ہے. تو اس لیے یہ بڑی اہم چیز ہے کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا, کہ مولا ہمیں ہماری بیویوں یا ہمارے شوہروں اور ہماری اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما, کہ جن کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہوں, اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا, ایسی اولاد عطا فرما جو پرہیزگار بن جائیں, نیک ہوں, اور ہم ان کے ماں باپ کہلائیں کہ یہ ہیں وہ, یہ والدین تھے جنہوں نے ایسی نسل تیار کی ہے جو نیک بھی ہیں, متقی بھی ہیں, اور خود اپنے والدین کا بڑا احترام بھی کرتے ہیں, ان کا کہنا بھی مانتے ہیں. یہ دعائیں ہوتی ہیں اور کرنی چاہیے شادی سے پہلے, یہ کرنی چاہیے, اور اگر کر لی ہے تو شادی کے بعد بھی کی جا سکتی ہے. اس لیے کہ ہر دور میں انسان کو ہر عمر کے ہر حصے میں ضرورت ہوتی ہے محبت کی, اپنی بیوی کی, اور اچھے تعلقات کی. تو یہ دعائیں کی جا سکتی ہیں. پھر اسی طرح دلہن کے گھر آنے پر دینے کی دعا, جب وہ گھر آئے تو اس کو کس قسم کی دعا دی جائے, گھر والے کیسی دعا دیں. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھ سے شادی کی تو میری والدہ میرے پاس آئیں اور مجھے آپ کے گھر کے اندر لے گئیں. گھر کے اندر انصار کی عورتیں موجود تھیں, تو ان عورتوں نے مجھے یوں دعا دی. کیا کہا؟ علی الخیر والبرکہ وعلى خیر طائر, خیر و برکت کے ساتھ آئی ہو, تمہارا نصیب اچھا ہے. یعنی ربی رسول کی بیوی بن کے آئی ہو, کتنی خیر ہے, کتنی برکت ہے اس گھر میں, جو چھوٹا سا گھر ہے, ایک کمرہ ہے, تم بڑے نصیبے والی ہو. اس لیے کہ رسول کی بیوی کہلاؤ گی, ام المومنین بن جاؤ گی. تو واقعی یہ نصیب اللہ نے ان کو نصیب کیا ہے. کیا خیر تھی, کیا برکت تھی. یہی سورۃ النور پڑھیں تو اس سورۃ النور میں منافقوں نے, خاص طور پر عبداللہ ابن ابی نے جب سیدہ عائشہ پر الزام لگایا, تہمت لگائی, تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو برداشت نہیں کیا, آسمان سے 17 آیتیں اتار کے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کو نازل کر دیا. اور یہ برات جب نازل ہوئی تو ام المومنین کہتی ہیں میں سوچ ہی نہیں سکتی تھی, میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں ایسی آیات ہمیشہ کے لیے قرآن مجید کا حصہ بنا دیں گے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وفات کے بعد جب بھی وہ کسی کو خط لکھتی تھیں, چاہے وہ خلیفہ ہو, گورنر ہو, کوئی بھی ہو, تو اس خط میں اپنا نام نہیں لکھتی تھی بلکہ یوں لکھتی تھی، من المبرأتی من فوق سبع السماوات، یہ اس عورت کی طرف سے ہے جس کو سات آسمانوں کے اوپر سے اللہ تعالی نے بری قرار دیا تھا، یوں لکھتی تھی، اپنا تعارف یوں کراتی تھی۔ تو یہ کہتی ہیں کہ مجھے انہوں نے یہ دعا دی، علی الخیر والبرکۃ، خیر و برکت کے ساتھ آئی ہو، وعلی خیر طائرن، تمہارا نصیب اچھا ہے۔ یہ دعا ہے، اور دلہن کو یہ دعا دینی چاہیے، گھر والوں کو دینی چاہیے، یہی ویلکم کہنے کا طریقہ ہے۔ ہیں چھوٹے چھوٹے الفاظ لیکن مسنون ہیں، ہمیں یہ یاد ہونے چاہیے، عین موقعوں پر اگر ان کو کہہ دیا جائے تو اس کا اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ پھر شادی کرنے والے کو بھی دعا دینی چاہیے، وہ کون سی دعا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زردی کا نشان دیکھا، یہ اس دور میں زردی ایک خوشبو ہوتی تھی، خوشبو کا رنگ زردی والا ہوتا تھا، تو انہوں نے خوشبو لگائی ہوئی تھی۔ تو آپ نے پوچھا یہ کیا ہے عبد الرحمن؟ تو انہوں نے کہا میں نے ایک عورت سے ایک گٹھلی کے وزن کے برابر سونے کے مہر پر نکاح کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا بارک اللہ لکا، آپ نے دعا دی فوراً سنتے ہی کہ اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے، اور پھر ساتھ ہی فرمایا اولن ولو بشاتن، ایک دعوت ولیمہ بھی کر لو، خواہ ایک بکری کی کیوں نہ ہو۔ تو یہ ولیمہ جو ہے یہ مسنون طریقہ ہے، ورنہ عبد الرحمن بن عوف نے شادی کے روز کسی کو نہیں بلایا، نہ کسی کو کھلایا، نکاح کے موقع پر کچھ نہیں کیا۔ سچی بات تو یہ کہ بوجھ دلہا پہ آنا چاہیے، نہ کہ لڑکی والوں پر۔ ایک تو وہ لڑکی دے رہے ہیں، دوسرے وہ خرچ بھی کریں، بھئی یہ کیا ہے؟ دین نے آسانی پیدا کی ہے، یہی آسانی ہے کہ جس نے اپنی بچی دے دی اس نے جگویا کہ جگر گوشہ دے دیا ہے، تو اس سے بڑھ کر وہ کیا دے سکتا ہے؟ اور پھر اس کے بعد میاں اپنی بیوی کو گھر لاتا ہے، رات گزارتا ہے بیوی کے ساتھ، تو صبح خوشی میں ولیمہ کر دے، یہ اس کا فرض بنتا ہے۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام نے بالکل نہیں کہا کہ عبد الرحمن تم نے شادی کے موقع پر لوگوں کو کیوں نہیں کھلایا، مہمانوں کی عزت نہیں کی، کیا کہیں گے تمہاری برادری والے؟ کچھ نہیں کہا، نہ اپنا شکوہ کیا، بلکہ یہ بھی کہہ دیا کہ ایک بکری کو ذبح کر کے اس کا کھانا پکا کے ولیمے کے طور پر کھلا دو، یہ ضرور کر لو۔ بس اس میں یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے بھی کھلانا، کھلا دو، خوشی ہے۔ تو یہ حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ شادی شدہ جوڑے کو بھی دعا دینی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو اس کی شادی کی مبارکباد دیتے تو آپ فرمایا کرتے تھے کیا؟ بارک اللہ لکا، پڑھیے، بارک اللہ لکا و بارک علیکا و جمع بینکما فی خیر۔ یہ ہم اکثر و بیشتر نکاح کے موقع پر جمع ہوتے ہیں، دوست کا نکاح ہے یا دوست کے بیٹے کا نکاح ہے، بیٹی کا نکاح ہے، ہم وہاں جاتے ہیں، نکاح کی رسم بھی ہوتی ہے، نکاح خطبہ نکاح بھی پڑھا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم ملتے ہیں، دلہا کو ملتے ہیں خاص طور پر۔ تو اس ملتے وقت بجائے اس کے کہ اس کو گلے لگانا چاہیے، اس کو کہنا ہاں بھائی اب تیار ہو جا، تمہاری آزادی ختم ہو گئی ہے، کئی باتیں ہوتی ہیں جو ہم کر دیتے ہیں۔ اصل چیز جو ہے نا وہ یہی ہے، یہ دعا دینی چاہیے، کیا؟ بارک اللہ لکا، اللہ تمہیں برکت دے، وہ بارک علیکا، تم پر برکت فرمائے، وہ جمع بینکما فی خیرا، اور تم دونوں میاں بیوی کو خیر کے ساتھ اکٹھا کرے۔ یہ دعا ہے، اصل دعا یہ ہے، اور نبی علیہ السلام نے یہ دعا دی ہے۔ عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے قبیلہ بنو جشم کی ایک خاتون سے شادی کی، لوگوں نے مبارکباد کے طور پر کہا تمہاری آپس میں موافقت ہو اور بیٹے نصیب ہوں۔ ٹھیک ہے، دعائیں یہ دیتے ہیں لوگ، بیٹے نصیب ہوں۔ تو تو دوسرا مطلب اگر بیٹی نصیب ہوئی تو وہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہے اور ہم بھی خوش نہیں ہیں، نہ ایسی دعا ہم تمہیں دینا چاہ رہے ہیں. عقیل چونکہ صحابی رسول تھے، آپ کی تعلیمات کو وہ جانتے تھے، تو انہوں نے سنتے ہی فرمایا یوں مت کہو مجھے یہ دعا نہیں چاہیے، بلکہ جس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا اسی طرح تم کہو، اور وہ یہ ہے کہ اللہم بارک لہم وبارک علیہم، اے اللہ انہیں برکت دے اور ان پر برکت نازل فرما. بس یہ شادی شدہ زندگی میں کوئی یہ نہیں ہوتا کہ انسان اپنی خواہش پوری کر لے تو بس اس کا نام شادی ہے، نہیں، وہ اس خواہش کے اندر اللہ تعالیٰ مزید برکتیں پیدا کرتا جائے، اضافہ کرتا جائے، محبت میں، چاہت میں، تعلقات میں خیر ہی خیر آتی جائے اس میں، یہ جوڑا صحیح سلامت رہتا ہے اس طرح، یہ اصل چیز ہے. تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ برکت کے لفظ دونوں کے لیے فرمائے ہیں. یہ برکت جو ہے یہ چاہت سے بڑھ کر کوئی اللہ کی نعمت ہے جو بعد میں میاں بیوی کو محبت کی صورت میں نصیب ہوتی ہے، اور یہ محبت پھر ان کی تا دم آخری دم تک ایک دوسرے کے ساتھ رہتی ہے، یہ وہ چیز ہے. پھر شادی کی رات بیوی کے پاس داخل ہوتے وقت کی دعا. دیکھیں دین نے کیا کیا مسائل بتائے ہیں. اب بندہ یہ کہے تو انڈیویجول کا معاملہ ہے، یہاں بھی دین نے دخل اندازی کیوں کی ہے؟ بھائی ہم ضرورت مند ہیں، اگر یہ دین ہمیں نہ بتائے تو ہم کس سے جا کے پوچھیں؟ ان آوارہ لوگوں سے پوچھیں جو الٹے سیدھے طریقے بتاتے ہیں؟ وہ طریقے ہم جانتے ہیں نا، کیا یعنی بچپن میں ہم سنا کرتے تھے، پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں. پہلی رات دھیان کرنا، پہلی رات لاٹھی ایسے مارنی ہے کہ بس بیوی کو سمجھ آ جائے کہ میاں جو ہے نا بڑا سخت ہے. ایسے درس، ایسی باتیں بچوں یعنی لڑکوں کو سکھائی جاتی ہیں. جی گڑبا خشتن روزے اول، پہلے دن ہی بکری ذبح یعنی وہ بلی ذبح کر دو. بس یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ پہلے روز ہی آپ کتنی محبت اپنی بیوی کو دے سکتے ہیں، روب نگاڑنے کی بجائے کتنی محبت دے سکتے ہیں، یہ اثر ہے. اور اس کے طریقے جو ہے نا وہ دین نے بتائے ہیں، دین ہی بڑی اچھی گائیڈ لائن دیتا ہے، دوسروں سے ہم کیوں لیں؟ ہم کوئی محتاج ہیں کسی چیز کے؟ اور شرم و حیا کی جو باتیں ہیں اگر دین نہ بتائے تو ہم کس سے پوچھیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بلکہ امہات المومنین سے، بڑے بڑے صحابہ آ کے بعض ایسے شرم و حیا کے مسائل پوچھتے تھے کہ جس پہ واقعی ان کو ضرورت ہوتی تھی، کوئی نہیں بتا سکتا تھا. اور جب وہ آتے تو صاف کہتے اماں مسئلہ شرم و حیا کا ہے، میں پوچھ رہا ہوں. تو وہ بھی آگے ہی جواب دیتی تم مجھ سے بالکل پوچھ سکتے ہو اس طرح جیسے اپنی ماں سے پوچھ سکتے ہو. بندہ الرٹ ہو جا، ہمیں ٹھیک ہے ماں سے کس طرح بات کی جاتی ہے، میں ان سے بھی ایسی کروں گا بات. پوچھتے تھے مسائل، ضرورت تھی ہماری. اگر یہ چیزیں شریعت نہ بتائے تو ہم کس سے پوچھیں؟ آپ سوچیں اگر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس ایک نوجوان آتا ہے، اس کو کوئی اتنا کہ شرم و حیا کا کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، وہ آ کے کہتا ہے شرم و حیا سے اللہ کے رسول میں یوں کر بیٹھا ہوں، تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اب دو صورتوں میں کوئی ایک صورت اپناتے ہیں. پہلی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اس کو سختی سے یہ جواب دیں تم بڑے بے شرم ہو، تمہیں شرم نہیں آتی ایسے مسائل مجھ سے پوچھنے میں؟ آپ اس کو ڈانٹ دیتے کیوں ایسے مسئلے پوچھتے ہو مجھ سے؟ ایک تو یہ طریقہ ہو سکتا تھا، یا دوسرا یہ ہو سکتا تھا کہ آپ معلم بن جاتے، ایک استاد کی حیثیت سے آپ اس کو سکھاتے، تعلیم دیتے، جو انسانی ضرورت ہے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سمجھاتے ہیں کہ اس کو یوں یوں تمہارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، بتائیے ان دونوں میں کون سا بہتر طریقہ ہے؟ یہی دوسرا ہی ہے نا. تو یہ کچھ نبی علیہ السلام کرتے تھے، کیا ہر میاں کی بیوی کی جوڑے کی ایسے مسائل کو سمجھنے کی ضرورت نہیں؟ اور اگر دین سمجھاتا ہے تو اس میں یہ کیا بات انسان گرا لگا دیتا ہے، او جی دین میں یعنی بعض احادیث میں بعض مسائل میں بڑی بے شرمی کی باتیں ہیں. مجھے تو حیرت ہوتی ہے ایسے لوگوں پر کہ اتنا شرم و حیا وہ کرتے ہیں، ان کو اتنی شرم آتی ہے، ٹی وی ڈرامے دیکھتے ہیں وہاں کوئی شرم نہیں آتی، خود باتیں کریں گے وہاں کوئی شرم نہیں آتی، گانے ایسے یاد کریں گے وہاں کوئی شرم نہیں آتی، جب دین کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں جی بڑی بے شرمی کی باتیں ہیں. یعنی کیا سوچ ہے ہماری؟ تو اس لیے یہ باتیں دین نے ہمیں سمجھائی ہیں، ان پر ہی عمل کرنے میں خیر ہے، اور جو گر بتائے جاتے ہیں یا طریقے سکھائے جاتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. تو شقیق کہتے ہیں کہ ایک شخص جن کا نام ابو جریر تھا، وہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود جو صحابی رسول ہیں ان کے پاس آیا. اس نے کہا میں نے ایک نوجوان کنواری لڑکی سے شادی کی ہے، میں خوف زدہ ہوں کہ وہ مجھ سے نفرت کرے گی، کیونکہ میں ذرا بڑی عمر کا ہوں اور وہ بچی ہے، ینگ ہے، تو شادی تو کر بیٹھا ہوں لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ مجھ سے نفرت نہ کرے. تو عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا الفت محبت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور نفرت شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے لیے اس چیز کو ناپسندیدہ کر کے دکھا دے جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے، یعنی بیوی وہ چاہتا ہے، ٹھیک ہے. اور جب وہ تمہارے پاس آئے تو اس کو حکم دینا، یعنی بیوی جب تمہارے پاس آئے تو اسے حکم دینا کہ وہ تمہارے پیچھے کھڑی ہو، ساتھ ہی ادھر ذرا تھوڑی سی پیچھے، اور تم دو رکعت نماز پڑھنا اور وہ بھی تمہارے ساتھ پڑھے، اور پھر رب کی جناب میں یہ کہنا، یہ دعا کرنا. یہ دعا ہے جو پہلی رات کو انسان بیوی کو چھونے سے پہلے یہی دو رکعتیں پڑھ کے رب سے خیر مانگتا ہے اور پھر یہ دعا کرتا ہے. اور یہ دعا ہے کہ اللہم بارک لی فی اہلی وبارک لہم فی، اللہم اجمع بیننا ما جمعتا بخیر وفرق بیننا اذا فرقت الى خیر. اے اللہ میرے لیے میری بیوی میں برکت دے. عموماً یہ دعا مرد ہی کرتے ہیں، مرد سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ بہرحال اپنے گھر کو بنانے کی جو کوشش کرتا ہے اور آرزو رکھتا ہے وہی سب کچھ ذمہ دار ہوتا ہے، اس لیے اس ذمہ داری میں اس کے اخراجات بھی ہیں، اس کا گھر بھی ہے، اس کے گھر کے اور بھی اخراجات ہیں، بیوی کا ذمہ بھی ہے، اس کا کھانا پینا، رہائش، اس کو پہنانا، یہ سب ذمہ داریاں ہیں. اس لیے مرد کو کہا کہ تم اللہ سے یہ دعا کرو، کیونکہ ذمہ دار وہی ہے. تو وہ کیا دعا کرو؟ اللہ میرے لیے میری بیوی میں برکت دے، یہ بیوی جو آئی ہے اب اس میں برکت پیدا فرما اور اس کے لیے مجھ میں برکت دے. یہ حقیقت ہے، بیوی ایسی ہو جو بڑی بابرکت ہو. بابرکت ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جو ڈیمانڈنگ نہ ہو. ہاں، جو ہمسائی کو دیکھے یا ٹی وی پر دیکھے فلاں نے بڑا خوبصورت سوٹ پہنا ہوا ہے تو فوراً میاں آئے اس کو کہے میں نے یہ سوٹ خریدنا، میں نے بھی پہننا ہے، اور اس کے ساتھ جوتی بھی میچ کرتی ہو اور اس کے ساتھ فلاں فلاں چیزیں بھی میچ کرتی ہوں، میں نے خریدنی ہے، چاہے تم تنخواہ اپنی پوری لگا دو لیکن میں نے یہ لینی ہے. وہ بوجھ بنی ہوئی ہے، خرچے بے خرچے کرا رہی ہے اور چیزیں ضائع کر رہی ہے، یہ برکت نہیں ہے. برکت اس چیز کا نام ہے کہ آپ کی جو انکم ہے اس کی لمٹ میں وہ اس طرح رہے کہ آپ کا پیسہ بھی بچ جائے اور گھر بھی چل جائے، اس کو کہتے ہیں برکت. آج مصیبت یہی ہے، ہمسایہ ہے میرا ہمسایہ، اس کے پاس اگر خدا نہ خواستہ کوئی نئے ماڈل کی گاڑی ہے اور میرے پاس 85 کی یا 90 کی ماڈل کی گاڑی ہے تو بس یہ تانے سننے پڑتے ہیں، تم تو بیکار ہو، نکھٹو ہو. دیکھا ہے ہمسایہ کو، اس نے نئی گھر نئی گاڑی خریدی ہے، نیا گھر بنایا ہے 5 کمروں کا، اور تمہارے پاس پرانی پھٹیچر گاڑی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گھر بھی جو ہے نا وہ 2 کمروں کا ہے. مجھے نہیں چاہیے یہ گھر. کیا سننی پڑتی ہیں باتیں،
میاں پریشان ہو جاتے ہو، اللہ کی بندی میں اتنا کچھ محنت کرتا ہوں، حلال کما کے آتا ہوں، تم کس قسم کی ڈیمانڈ مجھ سے کر رہی ہو؟
آپ کو لٹرلی میں ایک بات سناؤں، میں اپنے الہدا جو ہمارا سینٹر ہے، میں وہاں بیٹھا ہوا تھا اپنے آفس میں، تو مجھے باہر سے فون آیا گیٹ سے کہ ایک بزرگ ہیں آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا اچھا، میں خیر باہر گیا تو ایک ماشاءاللہ بڑے ہیلدی قد آور شخصیت تھی، مونچھیں تھیں کلین شیو تھے، بڑی کرخت ان کی اونچی آواز تھی۔ وہ یہ کہتے ہیں آپ ہیں ڈاکٹر ادریس؟ میں نے کہا سڑک پہ سب پبلک کھڑی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بڑا اونچا لفظ ان کا۔ میں نے کہا خیریت؟ کہتے ہیں نہیں نہیں، میں جو لفظ کہہ رہا ہوں نا آپ غور سے سنیے گا۔ میں نے کہا جی۔ کہتے ہیں میں اس وقت فوج میں میجر جنرل ہوں، اللہ گواہ ہے، اللہ گواہ ہے، میں نے جب سے شادی کی میں کیپٹن تھا، اس وقت سے لے کر آج سے چند مہینے پہلے تک میں نے کبھی اپنے آپ کو افسر نہیں سمجھا، اور جب سے میری بیوی آپ کے ہاں آنا شروع ہوئی ہے اس نے مجھے وہ عزت دی ہے کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ واقعی میں اب افسر ہوں۔ یہ ایک حقیقت ہے، وہ دین دیتا ہے یہ تعلیم کہ آپ بیوی ہو، تمہارا شوہر ہے، سرتاج ہے، تم اس کی عزت کرو۔ وہ یہی کہنے لگے کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں گھر میں کوئی شے رکھ کے گیا ہوں اور واپس آیا ہوں تو دعا کرتا تھا اللہ گھر میں یہ چیز محفوظ پڑی ہو، لیکن جب باتا تھا تو پتا چلا وہ کوئی لے گیا، اس کو دے دیا، اس کو دے دیا، اس کو دے دیا۔ تو یہ وہ چیز ہے۔ اور اب کہتے ہیں کہ اب اللہ نے میری بیوی کو ایسا بنا دیا ہے کہ گھر کے اندر جو کچھ بھی میں نے رکھا ہے، مثلا قالین تھا، صوفہ پڑا ہوا تھا، اور میں گھر میں آیا، میں نے کہا وہ قالین کہاں ہے؟ تو کہتی ہیں وہ فلاں جو بیوہ عورت ہے نا، اس کی بچی کی شادی تھی، تو میں نے وہ قالین بیچ کے وہ پیسے ان کو دے دیے۔ کہتے ہیں ایسی خیر آ رہی، اور مجھے خوشی ہوتی ہے، اب خوشی ہوتی ہے کہ میرے گھر کی ایک ایک چیز اب خیر کے کاموں میں جا رہی ہے۔ یہ وہ برکت ہے، یہ وہ چیز ہے جس کو انسان رب کی جناب میں دعا کر کے کہے اللہ میری بیوی میں برکت دے، اور اس کے لیے مجھ میں برکت دے۔ اے اللہ ہمیں اکٹھا رکھنا تو خیر پر اکٹھا رکھنا، خیر کی بنیاد پہ ہم اکٹھے چلیں، وہ میری عزت کرے میں اس کی کروں، ہمارا پردہ نہ اٹھے پیٹ سے، لوگ ہمارا تماشا نہ دیکھیں۔ ہاں لوگ تماشا بھی دیکھتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہوئی تو لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، فلاں کپل آپس میں لڑ رہا ہے، اور بیٹھ کے پھر باتیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے بھی دیکھتے ہیں اس تماشے کو تو وہ بھی بیٹھ کے ہنستے ہیں۔ تو یہ دعا ہے کہ مولا ہمیں اکٹھا رکھنا تو خیر پر اکٹھا رکھنا، اور جب تو ہمارے درمیان جدائی ڈالنا تو خیر کی طرف جدائی ڈالنا، بس اگر جدا بھی ہونا ہے تو خیر کی بنیاد پہ، اس طرح نہیں کہ مقدمے چلیں، الزامات لگیں، کورٹس میں ذلیل ہوں، اور پھر اس کے بعد ایک جیل میں اور ایک باہر ہو، یہ نہیں صحیح طریقے سے۔ تو یہ دعائیں ہیں جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو سکھائی ہیں کہ بھائی ایسے کریں آپ، زندگی اسی سے بنتی ہے، یقین مانیے، اسی کا نام زندگی ہے، روحانی زندگی، سکون کی زندگی، بندہ اطمینان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالی ہم سب کو یہ زندگی عطا فرمائے، اور نیک اولاد بنائے، اور اپنے والدین کے لیے دعا کرنے کی یہ توفیق دے کہ اللہ ہماری ان دعاؤں کو سن کے، اگر وہ فوت شدہ ہیں تو ان کو بخش دے، اور اگر وہ حیات ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی اس بڑھاپے میں ان پر رحم فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔